الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کہ وہ ہمیں ایسے گئے گزرے دور میں، ایسے پر فتن دور میں کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو مختلف طریقوں سے مجروح کرنے کی اور ان کی پاکیزہ تعلیمات کو مختلف طریقوں سے مشکوک بنانے کی ناپاک کوششیں، پوری دنیا میں کی جا رہی ہیں. ایسے دور میں اللہ تعالی شانہ ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے عقائد کی حفاظت کے لیے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت کے لیے ہم بندوں کا ان سے جو تعلق ہے، اس تعلق کی حفاظت کے لیے ہمیں ایسی مجالس، ایسی محفلیں نصیب کرتے ہیں، اور ایسی محفلوں میں، ایسی مجالس میں صبر کے ساتھ دیر تک دھن اور دھیان کے ساتھ، ذوق و شوق اور ولولے کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق نصیب کرتے ہیں. اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اب تک ہمارے سامنے اسلامک دعویٰ اکیڈمی کے تحت چلنے والے دو مدرسے، مدرسہ ریاض القرآن اور جامعہ ریاض العلوم کے 54 طلبا نے قرآن مجید کی کچھ آیات تبرکن اور آخری سورتیں تکمیل کے لیے تلاوت کر کے اس مجلس میں 54 قرآنوں کو 54 قرآنوں کو ختم کیا. اور اس کے بعد ابھی جلالین شریف جو کہ تفسیر کی کتاب ہے اور تمام مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا ختم ہو رہا ہے. اور اس کو ختم کرنے والے کل 18 طالب علم ہیں. اور اس کے بعد ترجمہ قرآن مختصر تفسیر کے ساتھ جو مدارس میں تفسیر جلالین سے پہلے پڑھایا جاتا ہے اس کا اختتام ہوگا، اس میں بھی 18 طالب علم ہیں. تو یہ 18 اور 18 مل کر 36 ہوئے، تو یہ مزید 36 قرآن ختم ہو رہے ہیں. تو یہ کل 90 قرآن ختم ہو گئے. اور ترجمہ قرآن پڑھنے والے استاد محترم اور جلالین شریف پڑھنے والے استاد محترم کا ختم قرآن بھی اگر ہم شمار کر لے تو 92 کل 92 قرآن اس مجلس میں ختم ہوں گے. یہ اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایسی مبارک مجلسوں کا وہ ہمارے لیے انتظام کرتا ہے. یہ انتظام اسلامک دعویٰ اکیڈمی نے نہیں کیا ہے. کتنا بڑا انتظام، ایک ایک طالب علم کو اس کے گھر سے اٹھا کر اس مدرسے میں پہنچانا، پھر اسے قرآن مجید حفظ کرنے کی تجوید اور صحت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی صلاحیت دینا، پھر تفسیر سمجھنے کا شوق پیدا کرنا اور پھر تفسیر پڑھوانا، یہ سارا انتظام اللہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالی شانہ کا اسلامک دعویٰ اکیڈمی پر بھی، اسلامک دعویٰ اکیڈمی کے رضاکار معاونین اور کارکنوں پر بھی، طلبہ پر بھی، اساتذہ پر بھی، اسلامک دعویٰ اکیڈمی سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر بھی، سب حاضرین پر بھی، ان طلبہ پر بھی، ان کے ماں باپ پر بھی احسان ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. تفسیر جلالین
اس کارنامے کو دو بڑے بڑے مفسروں نے انجام دیا ہے اور دونوں کا نام جلال الدین ہے، جنہوں نے کام شروع کیا ان کا نام ہے جلال الدین المحلی اور جنہوں نے کام پورا کیا ان کا نام ہے جلال الدین السیوطی رحمہم اللہ تعالی. امام جلال الدین المحلی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنی شروع کی اور شروع کی سورۃ الکہف سے. اور سورۃ الکہف سے تفسیر لکھتے 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 سورۃ الناس تک پہنچے، اور جب سورۃ الناس تک پہنچے تو پھر انہوں نے جو شروع کا حصہ باقی تھا اس کی تفسیر لکھنا شروع کیا اور سورۃ الفاتحہ کو شروع کیا. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو منظور نہیں تھا تو سورۃ الفاتحہ کا اختتام ہوا اور ان کی وفات ہو گئی. اللہ تعالی شانہ نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو یہ توفیق عطا فرمائی اور ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ علامہ جلال الدین المحلی رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر جو بہت مفید ہے، بہت کام کی ہے لیکن ناقص رہ گئی ہے، اسے مکمل کر لینا چاہیے. اس لیے کہ جب کوئی چیز ناقص ہوتی ہے تو اس سے کامل فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور اگر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ کا ادھورا کام پورا نہ کرتے تو شاید یہ کتاب درس نظامی میں مدارس میں جگہ نہ پاتی. بڑے اونچے درجے کے عالم ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفسر، جگہ جگہ پر ان کے اقوال ملتے ہیں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، بڑے عالم. اور اگر وہ چاہتے تو الحمد سے تفسیر شروع کر کے والناس تک خود اپنی تفسیر لکھ سکتے تھے. اس لیے کہ جب انہوں نے علامہ جلال الدین المحلی رحمہ اللہ تعالی کے ادھورے کام کی تکمیل کے لیے قلم اٹھایا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شروع کیا یکم رمضان کو، سورۃ البقرہ کی تفسیر میں نے شروع کی یکم رمضان کو، اور یہ کام تھا بہت مشکل. اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک مصنف، ایک آثر کسی فن پر قلم اٹھائے اور اپنی مرضی کے مطابق لکھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک مصنف کسی موضوع پر، کسی فن پر، کسی سبجیکٹ پر، کسی سائنس پر قلم اٹھائے اور کسی کے ادھورے کام کی تکمیل کرے اور وہ اسی کی سٹائل میں لکھے، اسی کے طرز پر لکھے. یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، اس پر علماء نے مستقل بحث کی ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین المحلی رحمہ اللہ تعالی کے نقش قدم پر چلنے میں تفسیر میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ایک تفسیر لکھی اور علامہ جلال الدین المحلی رحمت اللہ علیہ کے طرز کو اختیار کیا، انہی کے طرز پر چلے، اور فرماتے ہیں کہ یکم رمضان کو، فرسٹ آف رمضان کو کام شروع کیا اور لکھتا رہا لکھتا رہا لکھتا رہا، رمضان کے تین دن گزر گئے اور فرسٹ شوال شروع ہو گیا، پھر بھی کام جاری رہا اور 10 شوال کو، 10th آف شوال کو 40 دن میں 15 سپارے کی تفسیر لکھ ڈالی. لیکن اخلاص کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر. یہی کمال کی چیز ہے میرے بھائیو, یہی کمال کی چیز ہے علم, اور علم کے ساتھ عمل. صرف علم کا ہونا کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو. ایک صاحب علم اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہے تو وہ شخص جس کے پاس پورا علم نہیں ہے وہ اس کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکے گا. ایک صاحب علم اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو غیر عالم اس کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن ایک عالم علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اور اپنے علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو ایسا شخص غیر عالم سے بھی بدتر ہے. صرف علم کمال نہیں ہے, علم اور علم کے ساتھ عمل. حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس العالم الذي يعرف الخير والشر. حقیقی معنی میں عالم وہ شخص نہیں ہے جو خیر اور شر کو جان لیتا ہے, خیر اور شر کو معلوم کر لیتا ہے, خیر اور شر کو پہچان لیتا ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے, یہ حق ہے یہ باطل ہے, یہ ٹروتھ ہے یہ فالسوڈ ہے, یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. حقیقی معنی میں وہ عالم نہیں ہے. عالم کہلائے جانے کا مستحق وہ نہیں ہے. حقیقی عالم کون ہے؟ عالم کا ٹائٹل کس کو ملنا چاہیے؟ کون عالم کہلائے جانے کے قابل ہے؟ فرماتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی وَإِنَّمَا الْعَالِمُ الَّذِي, عالم کہلائے جانے کا مستحق تو وہی ہے, الَّذِي يَعْرِفُ الْخَيْرَ فَيَتَّبِعُهُ, جو بھلائی خیر اور اچھائی کی باتوں کو پہچان لیتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. وَيَعْرِفُ الشَّرَّ فَيَجْتَنِبُهُ, اور شر برائی غلط رونگ اور فالسہڈ کو پہچان لیتا ہے اور اس سے بہت دور رہتا ہے. اور عمل جو ہے جس طرح ظاہری ہے اسی طرح باطنی بھی ہے. نماز پڑھنا, قیام کرنا, رکوع کرنا, سجدے کرنا, یہ ظاہری عمل ہے. اور نماز میں دھیان کا ہونا, خوشبو کا ہونا, دل کا اللہ کی طرف متوجہ رہنا, یہ باطنی عمل ہے. زکات ادا کرنا, غریبوں میں تقسیم کر دینا, یہ ظاہری عمل ہے. اور زکات تقسیم کرتے ہوئے یا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے دل میں نیت صرف اللہ کی رضا کا ہونا کہ صرف اللہ راضی ہو جائے, مجھے واہ واہ نہیں چاہیے, واہ واہ نہیں چاہیے, صرف اللہ راضی ہو جائے, دل میں یہ ہونا, یہ باطنی عمل ہے. اور باطنی عمل ظاہری عمل سے مشکل, اسی لیے باطن کا جو عمل ہے اسے درست کرنے کے لیے, باطن کو ریا سے پاک کر کے باطن میں اخلاص لانے کے لیے, باطن کو تکبر سے پاک کر کے اس میں تواضع لانے کے لیے, باطن کو بخل سے پاک کر کے اس میں سخاوت لانے کے لیے ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. اس کے لیے بہت ماہر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے یہ سلوک کا اور بیعت کا, مشائخ کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا اور اس کے ذریعے کروڑوں انسانوں کے دل صاف ہوئے, اور کروڑوں انسان جو باطن کے برے اعمال میں مبتلا تھے اللہ تعالی شانہ کے فضل سے, ان سلاسل کی برکت سے, ان مشائخ کی برکات سے, ان مشائخ کی محنتوں کی برکات سے, ان روحانی تعلقات کی برکات سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دل صاف ہوئے, ان کا تزکیہ ہوا اور
ان کی زندگیوں میں باطنی اعمال آئے, باطنی اعمال. قیام کر لینا, رکوع کر لینا, سجدہ کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اخلاص کے ساتھ کرنا. یہاں بیٹھ کر اتنے بڑے مجمع کے سامنے ایک گھنٹے دو گھنٹے کی تقریر کر لینا یہ مشکل نہیں ہے, لیکن اتنی لمبی تقریر کرتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کے مجمع میں دل میں اخلاص کو باقی رکھنا, اخلاص کو باقی رکھنا, یہ بہت مشکل, بہت مشکل. الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پر گرفت حاصل کر لیں, یہ اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن ایک سال, دو سال, تین سال, چار سال, پانچ سال کی محنتوں کے بعد یہاں بیٹھ کر آخری سورتوں کو پڑھتے ہوئے اپنے سر پر گرفت رکھنا, قرآن مجید کے ہزاروں حروف میں سے ہر حرف کو گرفت میں رکھنا, یہ کاری کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آخری سورتوں کو پڑھتے ہوئے یہاں بیٹھ کر اپنے دل کو گرفت میں رکھنا مشکل ہے. دل کو گرفت میں رکھے کہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, درجنوں افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور میں قرات کر رہا ہوں اور میری کلاس میں مجھ سے بہتر کوئی قرات نہیں کر سکتا. آج لوگ بہت خوش ہو رہے ہوں گے, واہ واہ کر رہے ہوں گے. اعمال دونوں ضروری ہے, ظاہری بھی اور باطنی بھی. ظاہری اعمال بھی ضروری, باطنی اعمال بھی ضروری. یہ گھڑی جو ہے اس کے دو حصے ہیں, ایک ڈائل ہے اور ایک اندر اس کی مشین. یہ مشین جو اندر چل رہی ہے, جو نظر نہیں آ رہی ہے, یہ بھی ضروری. اور یہ جو ڈائل ہے, پہلے زمانے میں کانٹے ہوتے تھے جیسے کہ اس بڑی گھڑی میں ہے, اور اب جو ہے یہ ڈیجیٹل واچز اور ڈیجیٹل کلاکس آ گئی جس میں نمبر نظر آتے ہیں. اگر یہ نمبر نظر نہ آئے, یہ کانٹا نہ ہو, تو گھڑی اپنا وقت نہیں بتا سکے گی. کانٹے خوبصورت ہیں, سونے کے ہیں, اس کے اوپر جواہرات جڑے ہوئے ہیں, اس کو سونے چاندی سے جواہرات سے آراستہ کیا گیا ہے کانٹوں کو, لیکن اندر مشین نہیں ہے یا مشین چل نہیں رہی ہے, تو گھڑی اپنا وقت نہیں بتائے گی. اور اندر مشین جو ہے بہترین جاپان کی نہیں ہے, لیکن کانٹے نہیں ہے ظاہر میں, یہ گھڑی بھی وقت بتانے میں کامیاب نہیں ہوگی. باطن اور ظاہر آخرت کی کامیابی کے لیے دونوں ضروری ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کا باطن کتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ ایک شخص علامہ جلال الدین المحلی رحمتہ اللہ علیہ کی تفسیر کی تکمیل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور دل اندر سے اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 15 پارے بہت مفید ہے. علامہ جلال الدین محلی رحمتہ اللہ علیہ نے جن 15 پاروں کی, تقریباً 15 پاروں کی تفسیر کی ہے, 15 سے کچھ زیادہ, یہ امت کے لیے بہت مفید ہے, لیکن چونکہ کام ادھورا ہے اس لیے امت اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی یا فائدہ اٹھائے گی نہیں. آپ دکان میں جائیں گے تفسیر خریدنے کے لیے اور دکاندار آپ سے یہ کہے کہ یہ تفسیر بہت عمدہ ہے, لیکن بدقسمتی سے مصنف رحمتہ اللہ علیہ 15 پاروں کی تفسیر کر کے ہی انتقال کر گئے ہیں. ہاں, یہ ان سے کم درجے کے مصنف ہے, لیکن یہ پوری تفسیر ہے. ایک شخص جس کو پورے قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے میں, وہ کس تفسیر کو لے گا؟ یہ دن میں خلوص امت کے لیے کہ ایک اللہ کا بندہ, صاحب علم, صاحب تقویٰ اتنا اہم کام کر کے گیا ہے اور ہیرے اور جواہرات تفسیر کے چھوڑ کے گیا ہے, اگر میں نے اس ادھورے کام کو پورا نہیں کیا تو یہ ہیرے جواہرات ضائع ہو جائیں گے, امت محروم رہ جائے گی. یہ نیت دل میں پیدا ہوئی اور یہی باعث ہوئی, یہی محرک ہوئی, اسی نے ان کو ابھارا قلم اور ورق لینے پر اور شروع کر دیا انہوں نے کام سورہ بقرہ سے. لیکن لکھتے لکھتے جب 40 دن ہوئے, تقریباً 15 پارے مکمل ہو گئے, تو نفس شرارت کر سکتا تھا, نفس میں خیال آ سکتا تھا دل میں کہ جب 40 دن میں پہلے 15 پارے مکمل ہو گئے تو اب میں باقی 40 دن میں اور 15 پارے کی تفسیر کر لوں، میری اپنی ہو جائے گی پوری. لیکن میرے بھائیو، وہ لوگ سی وی کے لیے، واہ واہ کے لیے، نام کے لیے کام نہیں کرتے تھے، وہ تو اپنے آخرت کے لیے کام کرتے تھے. اس لیے نیت میں فرق نہیں آیا. جو ہیرے جواہرات امت تک پہنچانا چاہتا تھا، ان کو پہنچانے کا سبب اب تیار ہو گیا. میں نے جو ادھورا کام تھا وہ پورا کر لیا، اب امت اس سے نفع اٹھائے. اللہ تعالی شانہ ہمیں قرآن مجید کی صحت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ تلاوت کی توفیق نصیب کرے، اور قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے، ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے باطن کی اصلاح کی فکر بھی ہمیں نصیب فرمائے. یہ ساری محنتیں ہمیں کرنی ہوں میرے بھائیوں، ان ساری محنتوں میں لگنا ہے. قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن صحیح بھی کرنا ہے، قرآن کے معانی کو سمجھنا بھی ہے، ان پر عمل کرنا ہے. اور عمل کرنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، علماء سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے، اور مشائخ سے ہمیں یہ طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو کہتا ہے اس کے مطابق چلا کیسے جاتا ہے. علماء راستہ دکھلاتے ہیں، اور راستے پر چلنا یہ مشائخ سکھلاتے ہیں. نیویگیٹر آپ کو راستہ بتلا سکتا ہے، لیکن اس راستے پر گاڑی کیسے چلائی جائے وہ نیویگیٹر نہیں بتلا سکتی. علماء نیویگیٹر کا کام کرتے ہیں، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے کسی ڈرائیونگ انسٹرکٹر کے پاس جا کر سیکھنا پڑے گا کہ اس راستے کو طے کیسے کیا جاتا ہے. اور جب ڈرائیونگ انسٹرکٹر کے پاس لیسنز لے کر اس کی صحبت میں بیٹھ کر ہر ہفتے 1 گھنٹہ، ہر ہفتے 2 گھنٹے اس کی صحبت میں بیٹھ کر اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جب محنت کرے گا، تو 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد راستے پر چلنا کیسے ہے یہ وہ سیکھ جاتا ہے. پھر اسے کسی انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی.
ہمیں قرآن کے مضامین کو سیکھنا بھی ہے، اور چلنے کا طریقہ بھی مشائخ سے سیکھنا ہے تاکہ ہم اس پر چل سکیں. راستہ ہی معلوم نہ ہو، علماء کے ساتھ ہم کوئی تعلق ہی نہ رکھے، علم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ رکھے، اور راستہ ہی معلوم نہ ہو تو چلے گا کیسے؟ اور راستہ تو معلوم ہو گیا لیکن اس پر چلنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو بھی کیسے چلے گا؟ تو علماء کے پاس بیٹھ کر راستہ معلوم کرنا ہے، اور مشائخ کے پاس بیٹھ کر راستے پر چلنے کا طریقہ معلوم کرنا ہے. جب یہ 2 چیزیں ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. میں پورے ملک سے، دور دور سے، ملک کے مختلف خطوں سے آئے ہوئے تمام علماء کرام، تمام اہل علم، مسجد کے منتظمین، تمام حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی مسجد میں درس قرآن اور درس حدیث کا سلسلہ نہیں ہے، اور آپ کی بستی میں، آپ کی مسجد میں قابل اچھے علماء موجود ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یہ سلسلہ شروع کر دیجیے. ہر مسجد میں درس قرآن اور درس حدیث کا سلسلہ شروع کرو، اس لیے کہ قرآن ہی سے تو علوم نکلتے ہیں، حدیث ہی سے تو علوم نکلتے ہیں. اچھے خدا ترس علماء جب امت کو قرآن سمجھائیں گے اور امت کو حدیث سمجھائیں گے تو امت کو راستہ نظر آئے گا، اور جب راستہ نظر آئے گا تو اس پہ امت چلے گی، اور اگر چل نہیں سکے گی تو امت پھر چلانے والوں کی تلاش میں نکلے گی، چلانے والوں کی تلاش میں کہ بھائی ہمیں سکھاؤ کہ اس راستے پر کیسے چلا جاتا ہے، مشائخ کے پاس جائے گی. اور امت کی فلاح و بہبودی، امت کی ترقی کا یہی واحد ذریعہ ہے. ترق تو فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی بھی راستہ نہیں چکیں گے, تم کبھی بھی راستہ نہیں چکیں گے, تمہیں آخرت کی بھی فلاح و بہبود ملے گی اور دنیا کی بھی فلاح و بہبود ملے گی. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ, اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. اللہ کی کتاب پڑھو, میری سنتوں کو پڑھو, میری حدیثوں کو پڑھو, ماہرین علماء کے پاس بیٹھ کر کے سیکھو تاکہ ہم سمجھنے میں غلطی نہ کر بیٹھے, سمجھنے میں غلطی نہ کر بیٹھے, اور پھر اس پر عمل کرو, عمل کرو اور اس کی دعوت دوسروں تک بھی پہنچاؤ, اپنی بیوی کو پہنچاؤ, اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, ماں باپ کو, اپنے پڑوسیوں کو, بستی میں رہنے والے, جہاں تک آپ قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچا سکے پہنچاؤ. اور امت کو قرآن اور حدیث سے جوڑو, قرآن اور حدیث سے جوڑو. اس لیے کہ جب تک امت قرآن اور حدیث سے جڑی رہتی ہے اس وقت تک اس امت کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. جب تک امت قرآن اور حدیث سے جڑی رہے گی, قرآن اور حدیث کے سارے حقوق ادا کرے گی, اس وقت تک امت کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے میری تمام حضرات سے, تمام بھائیوں سے, تمام بہنوں سے, بڑوں سے, چھوٹوں سے, اہل علم سے, غیر علماء سے, پروفیشنل سے, عام لوگوں سے, ہر ایک سے میری درخواست ہے, ہر ایک سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو. اپنے علاقے میں کسی حافظ کو, کسی قاری کو, کسی عالم کو تلاش کرو جو آپ کو تجوید سکھائے. اور آپ کی بستی میں علماء بھی اگر دروس ہو رہے ہیں تو ان دروس میں شرکت کرو, ان دروس میں شرکت کرو میرے بھائیو. پوچھ ہوگی قیامت کے دن, پوچھ ہوگی قیامت کے دن, ہو سکتا ہے کہ قرآن ہی کھڑا ہو جائے اللہ کے دربار میں اور میرے اور آپ کی طرف انگلی کر کے وہ اللہ کو یہ کہے کہ مجھے سمجھایا جاتا تھا اس مسجد میں جس میں یہ نماز پڑھتا تھا, لیکن یہ جب بھی اعلان ہوتا تھا کہ نماز کے بعد درس قرآن ہوتا تھا تو مجھ سے اعراض کر کے چلا جاتا تھا. قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ قرآن یہ کہے اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے زمانے کے لوگوں کی قیامت کے دن شکایت کریں گے, ان قومی تخذوا ھذا القرآن مہجورا. اپنے زمانے کے لوگ جو قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے ان کے بارے میں شکایت کریں گے کہ یہ میری قوم ہے, یہ مکے کے رہنے والے لوگ ہیں لیکن انہوں نے آپ کے کلام کو چھوڑ دیا تھا, یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے, یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے, یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ ہمارے نام یہ اعمال کھلیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بھی شکایت کر دے کہ یہ ہے تو میرے امتی کہلانے کے لیکن انہوں نے بھی میرے مرنے کے بعد میرے کلام کو چھوڑ, آپ کے کلام کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہفتے میں آدھا گھنٹہ, 45 منٹ, 1 گھنٹہ, جو بھی درس قرآن کا وقت ہے, آپ جس مسجد میں ہیں, جس عالم سے آپ کا دل لگتا ہے, ضرور اس میں شرکت کرو, ضرور شرکت کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت طویل درس ہوتا ہے, کتنا بہت طویل؟ 1.5 گھنٹہ. بہت طویل کتنا؟ 1 گھنٹہ. بہت طویل کتنا؟ 1.25 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ. اللہ کے بندے 2-2, 3-3 گھنٹوں تک فلموں پر بیٹھتا ہے اور اپنے دوستوں کو اپنے گھر بلا کر جب ٹی پارٹی میں بیٹھتا ہے, دعوتوں کے لیے بیٹھتے ہیں ونٹر میں, شام کو عشاء کی نماز پڑھ کر اگر اللہ نے توفیق دی 7 بجے 8 بجے وہ دعوت تمہاری شروع ہوتی ہے, 12-1 بجے تک ختم نہیں ہوتی. اور کرکٹ کے شوقین صبح 9-10 بجے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں شام کو 6-7 بجے تک, وہاں یہ خیال نہیں آتا. کمانے کے لیے جاتے ہیں, تو صبح 8 بجے سے 4 بجے تک روزانہ کام کرتے ہیں، وہاں یہ خیال نہیں آتا کہ اتنے گھنٹے، لیکن جب اللہ جل جلالہ وامن وعدہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسج کو سمجھنے کا موقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت لمبی تقریر، بہت لمبی تقریر. ہمارے یہاں مدارس میں جب استاد حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ حدیث پڑھنے کی اغراض بیان کرتا ہے کہ حدیث پڑھنے کی کیا غرض ہے، ہم حدیث کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بے مقصد کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، اور اگر مقصد تو ہے لیکن صحیح نہیں تو مقصد کی تصحیح ہو جانی چاہیے. تو اساتذہ کرام مقصدوں کو بیان کرتے ہیں کہ حدیث پڑھنے کی اغراض کیا ہے، نمبر 1 یہ غرض ہے، نمبر 2 یہ غرض ہے، نمبر 3 یہ غرض ہے، حدیث پڑھیں گے تو یہ ملے گا، یہ فائدہ ہے، یہ مقصد ہے. تو قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کے سامنے جب بخاری شریف پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے کہ حدیث پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، یہ جتنے فائدے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی فائدہ نہ ہوتا، ایک بھی فائدہ نہ ہوتا تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہمارے محبوب کا کلام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ میرے بھائیوں وہی لوگ سمجھ سکیں گے جن کو باب العشق اور باب المحبت سے کچھ واسطہ پڑا ہو کہ محبت اور عشق کسے کہتے ہیں. حدیث کا کوئی فائدہ نہ ہوتا کہ حدیث پڑھنے والوں کے لیے احادیث شریفہ میں بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کا مرتبہ اللہ کی نظر میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ بھی نہ ہوتا. اور حدیث پڑھنے سے قرآن مجید کی تفسیر بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، تو کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اگر نہ ہوتا. اور جو حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان میں شان صحابیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی نہ ہوتا. شان صحابیت بھی اگر پیدا نہ ہوتی کوئی فائدہ نہ ہوتا حدیث پڑھنے پڑھانے کا. پھر بھی ہم حدیثوں کو پڑھتے اور پڑھاتے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیوں پڑھاتے؟ اس لیے کہ ہمارے محبوب کا کلام ہے، اور محبوب کے کلام کو بغیر کسی فائدے کے پڑھنا اور پڑھانا یہ خود ایک فائدہ ہے. من احب شیئن اکثر ذکرہ، جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کا بار بار تذکرہ کرتا ہے، بار بار تذکرہ کرتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی بہانے سے. ہمیں اپنے شیخ سے محبت ہو جاتی ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے، کہ میں جب مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور قصہ سنانا ہے حج کا عمرے کا، کوئی عنوان ہے لیکن اس میں یہ جملہ آ جائے گا کہ اسی سال میرے شیخ بھی حج کے لیے آئے تھے، حالانکہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں. وہ شیخ اس سال آئے تھے یا نہیں آئے تھے اس سے اس واقعے پر اور اس واقعے کے نتیجے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن محبت جب ہوتی ہے تو موقع ڈھونڈتا ہے، خود دل چاہتا ہے کہ ان کا ذکر کرے، ان کا تذکرہ کرے. تو میرے بھائیو یہ دروس قرآن اور دروس حدیث کے جو حلقے مسجدوں میں لگتے ہیں ان کو اپنے لیے ضروری سمجھو. میں یہ بات اس لیے عرض نہیں کر رہا ہوں کہ اسلامک دعوی اکیڈمی میں ہر اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے، اس لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں اس وقت جو مجمع میرے سامنے ہے اس میں لیسٹر کا تو کھال کھال مجھے کوئی شخص نظر آ رہا ہے، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور اگر لیسٹر کا مجمع ہوتا تو بھی الحمدللہ ہماری لیسٹر کی میرے علم کے مطابق شاید ہی کوئی مسجد ہوگی جس میں درس قرآن نہ ہوتا ہو. اگر صرف اسلامک دعوی اکیڈمی میں درس قرآن ہوتا اور میں یہ ترغیب دیتا تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہاں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. نا، میرا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، میری بالکل اپنی جوانی سے، میں جب اپنی 20s میں تھا اور 28 سال کی عمر میں جب میں نے مسجد نور کے ممبر کو سنبھالا بتوفیق ہی تعالی، اس وقت سے میری تقریروں میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ درس قرآن کا تذکرہ کرتا ہوں، اصلاح نفس کا تذکرہ کرتا ہوں، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کا تذکرہ کرتا ہوں، تو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو جس عالم سے لگا ہو اس کے پاس جائیے، جس مسجد سے آپ کو لگا ہو وہاں جائیے، جس مسجد میں جانا، جس عالم کے پاس جانا، جس شیخ کے پاس جانا آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو، آسان ہو، وہاں جائیے، لیکن یہ کام کیجیے. اسے کہ ہر مسلمان کے لیے علم کو حاصل کرنا فرض اور اس علم پر عمل کرنا فرض، اور علم پر عمل کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ دور ہوتی ہے شیخ سے تزکیہ کرانے سے، تو تزکیہ بھی فرض. اس لیے کہ اگر تزکیہ نہیں ہوا تو دین پر عمل نہیں کر سکیں گے. ہر شخص کو پتا ہے کہ بد نظری ناجائز ہے، لیکن کتنے بندے بد نظری سے بچتے ہیں؟ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کو بے دین سمجھا جاتا ہے، میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں، علماء سے تعلق رکھنے والے، مشائخ سے تعلق رکھنے والے، خانقاہوں میں آنے والے، دعوت و تبلیغ میں قربانیاں دینے والے، وقت گزارنے والے، ان کی میں بات کر رہا ہوں. اب جب ہمیں پتا ہے کہ 20 سال سے مجھے معلوم ہے کہ بد نظری ناجائز ہے، اس کے باوجود علم تو ہے میں اس پر چل نہیں سکتا، تو کہیں نہ کہیں کوئی بیماری تو ہے. اس بیماری کو لے کر اپنے شیخ کے پاس جانا چاہیے اور شیخ جو کہے اس پر عمل کر کے اس بیماری سے اپنے آپ کو جب تک نجات نہ دلائیں اس وقت تک چین سے بیٹھنا نہیں چاہیے. یہ جو دگلی پالیسی ہماری ہے کہ راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں اور بے پردگی بھی ہے، صفحے اول میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بے پردگی بھی ہے، علماء سے دوستی بھی ہے اور تعلق بھی ہے، ان کی خدمت بھی ہے اور بد نظری بھی ہے. اللہ خاص فضل فرما دیں تو نجات ہو جائے گی، ورنہ بہت مشکل ہے میرے بھائی، بہت مشکل ہے. اصل میں ہم لوگ اپنی اصلاح کی اس لیے فکر نہیں کرتے، ان امراض کی جو ہماری زندگیوں میں ہے فکر اس لیے نہیں کرتے کہ ہم مطمئن ہیں کہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں وہ نیکیاں ہمارے لیے کافی ہیں. یعنی ہمارے ذہن میں ایسا ہے کہ ٹھیک ہے، بد نظری بھی ہے، فلم بھی کبھی دیکھ لیتا ہوں، غیبت بھی کبھی ہو جاتی ہے، بدگمانی بھی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے اور بیوی پر بیجا غصہ بھی نکال لیتا ہوں، بچوں پر بھی بیجا غصہ نکال لیتا ہوں، لیکن یہ جتنی برائیاں ہیں ان کے مقابلے میں نیکیاں میرے پاس بہت زیادہ ہیں، اور نیکیاں چونکہ بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے جب نامۂ اعمال میں میری نیکیاں تولی جائے گی تو نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، اس لیے جنت تو میری پکی ہے. میرے بھائی، ان امراض کے رہتے ہوئے میں اور تو موت کے وقت اپنے ایمان کو بچا سکیں گے یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. ان بیماریوں کے ہوتے، تکبر کے ہوتے ہوئے، عجب کے ہوتے ہوئے، اس بد نظری کے ساتھ، اس حسد کے ساتھ، اس کینے کے ساتھ، اس بغض کے ساتھ، اس بخل کے ساتھ، ایمان پتہ نہیں، اگر ایمان نہ بچا سکے میرے بھائیوں تو ہماری نیکیوں میں سے کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. اور اگر ان نیکیوں کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے کیے گئے تو وہیں جا کر کے پتا چلے گا کہ یہ نیکیاں تھیں یا نہیں. اس لیے کہ جن نیکیوں کو ہم نیکیاں سمجھ رہے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں نیکی نہ ہو. علم تو ہمارے پاس ہے نہیں، اور علم اگر ہے اور کام صحیح کر رہے ہیں تو تزکیہ باطن نہیں ہے، اس وجہ سے ریا میں مبتلا، اور جب ریا میں مبتلا ہے تو وہ عمل تو اللہ کے یہاں مقبول ہی نہیں ہے. یہ فیک نوٹ کی طرح ہے، فیک نوٹ. یہ ابھی 1.5 گھنٹے تک بیان ہوا تو نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑی نوٹ ہے. 1.5 گھنٹے تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، دعوت اللہ کا کام کیا، قرآن کی تبلیغ کا کام کیا، بہت بہت اہم کام کیا، لیکن یہ جو نوٹ نظر آ رہی ہے، یہ جب اللہ جل جلالہ وام منوالہ کی بینک میں قیامت کے دن پرکھی جائے گی، اس وقت پتا چلے گا کہ یہ نوٹ صحیح ہے یا جعلی ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ نوٹ جعلی، کچھ کام نہیں آئے گی میرے بھائیو، کچھ کام نہیں آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گی. بہت دیندار مگر کبر ہے کہ اس بستی میں میرے جیسا نیک کوئی نہیں، باقی سارے مفضول اور میں افضل. بس یہ ایک برائی جو دل کی ہے وہ لے ڈوبے گی. اس لیے قرآن مجید سے تعلق پیدا کرو. قرآن مجید سے تعلق پیدا کرنا یہی دین سے تعلق پیدا کرنا ہے. ہمارے اسلاف جو کامیاب ہوئے، ہمارے اسلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہمارے بزرگوں تک، ہمارے اس زمانے کے بزرگوں تک جو قریب زمانے میں گزر گئے اور جو ابھی زندہ ہیں، ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہی تھی کہ ان کے پاس قرآن مجید کا علم بھی تھا اور قرآن مجید پر عمل بھی تھا. قرآن کو پڑھتے بھی تھے، قرآن کو سمجھتے بھی تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، اور دوسروں کو سمجھاتے تھے اور عمل پر لاتے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال پوچھ لیا کہ آپ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کی سیرت کیسی تھی، کیا تھی سیرت. سیرت سیرت کے جلسے ہوتے ہیں تین تین چار چار پانچ پانچ گھنٹوں تک، کبھی کبھی تین دن کی نشستیں ہوتی ہیں، اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. ہر مقرر آتا ہے اور دوسری بات کہتا ہے، ہر مقرر آتا ہے نئی بات کہتا ہے. لفظ بے بس زبان ہے معذور، مجھ سے ذکر رسول کیا ہوگا. لفظ بے بس زبان ہے معذور، مجھ سے ذکر رسول کیا ہوگا. نہ کنارہ ہو جس سمندر کا، وہ سمندر عبور کیا ہوگا. اور شاعر مشرق نے کہا تھا کہ اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے. اور ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ اسوئے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے، کیا بیان کروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اسوئے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے، روشنی 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 روشنی. بس اتنا کہہ دوں میں کہ بس پیدائش سے لے کر موت تک، اور پیدائش سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی، آپ کی برکت سے ہر جگہ روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے. نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں. نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں صبح ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فصیح و بلیغ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور چند جملے بولتے ہیں، دس بارہ پندرہ جملہ بولتے ہیں اور پھر لاچار ہو جاتے ہیں، عاجز عاجز ہو جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، لم ار مثلہ، عاجز آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یقول و ناعیتہ. دیکھو بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو بھی بیان کرے گا وہ اخیر میں جا کر کے یہ کہے گا، لم ار مثلہ لا قبلہ ولا بعدہ قط، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے انسانیت کی کریم کو دیکھا تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اخیری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سے بہترین انسانوں کو دیکھا، اور ہر ایک کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے کہ وحی لے کر آتے تھے، پیغمبر تھے، گفتگو ہوتی تھی، یوں سمجھو کہ ہر پیغمبر سے ان کی دوستی تھی. وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی قلبت مشارق الارض ومغاربہا، میں نے زمین کی مشرقوں کو اور زمین کی مغربوں کو الٹ پلٹ کر کے ہر ایک کو دیکھا، چھان مارا میں نے ہر ایک کو دیکھا، اللہ نے مجھے جو قدرت دی ہے اس سے، اور میرا نتیجہ کیا ہے، فلم ار رجلا افضل من محمد، لیکن میری آنکھوں نے محمد سے بڑھ کر کسی کو دیکھا ہی نہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر، اے جمال والے، اے انسانوں کے سردار، آپ کے چہرے انور کی برکت سے چاند اور سورج کو روشنی ملی ہے. آپ کی جیسی تعریف کرنی چاہیے، تعریف ممکن ہی نہیں. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ سے بڑھ کر اللہ کی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ داؤد، نہ سلیمان، نہ آدم، نہ ابراہیم، نہ عیسیٰ، نہ موسیٰ. حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ذرا بتلاؤ کہ ان کی سیرت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے پوچھا ان سے کہ اما تقرأ القرآن، ارے بھائی تو قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ پڑھتا ہوں. تو کہا کہ بس قرآن میں تجھے جو کچھ نظر آتا ہے وہ تجھے میرے سرتاج کی زندگی میں نظر آتا، قرآن میں تجھے جو نظر آتا ہے وہ تجھے میرے سرتاج کی زندگی میں نظر آتا. ایک ہے قرآن مصحف میں اور دوسرا عملی قرآن ہے میرے نبی کی زندگی میں. کانا خلقہ القرآن، آپ کی پوری سیرت قرآن ہی قرآن تھی، صحابہ کی زندگیوں میں قرآن، تابعین کی زندگیوں میں قرآن، تبا تابعین کی زندگیوں میں قرآن، محدثین کی زندگیوں میں قرآن، مفسرین کی زندگیوں میں قرآن. اور یہ نہیں کہ صرف علمی مشغلہ اور سمجھا اور عمل کیا، نا 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 نا، قرآن سے ایسا شغف تھا اور ایسا تعلق تھا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بستر مرگ پر ہیں اور روح نکلنے کے بالکل قریب، اور ان کی بیٹی وہاں پہنچ گئی اور دیکھا کہ ابا اب دنیا سے جا رہے ہیں تو رونے لگی، رونے لگی. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ میری بیٹی بہت غم زدہ ہے، اس کے لیے کچھ تسلی کا سامان پیدا کرنا چاہیے. تو کہا بیٹی ادھر آؤ، اور پھر کہا کہ میری تو فکر مت کر، میری فکر مت کر، اس لیے کہ تیرے ابا نے صرف اس گھر میں 4000 قرآن ختم کیے ہیں. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، مکی، مکہ مکرمہ کے رہنے والے، اور پھر طلب علم میں نکلے، اور پھر دوبارہ مکہ مکرمہ آئے، اور ایک مدت تک وہاں لوگوں کو علم سکھایا. اور آپ کی زندگی کے آخری مراحل میں، آخری چند سال آپ نے ہجرت کر کے مصر اور ایجپٹ میں سکونت اختیار کی. تو اس گھر کی بات ہو رہی ہے، ایجپٹ والے آ کے اس گھر میں 4000 قرآن، اس گھر میں 4000 قرآن. امام احمد ابن ابی الحواری رحمہ اللہ تعالی، ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں مسجد سے نکلا عشاء کی نماز پڑھ کر اور ان کے گھر کے پاس سے گزرا، تو میں نے سنا کہ وہ تو تہجد میں شروع ہو گئے ہیں، گھر پہنچ کر کے تہجد میں شروع ہو گئے ہیں وہ. اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ وہ ایک ہی آیت کو دہرا رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 ایاک. تھوڑی دیر میں کھڑا رہا، اس لیے کہ وہ لوگ قرآن کو پڑھتے تھے تدبر کے ساتھ، سوچ سمجھ کر پڑھتے تھے، تو اللہ کے ساتھ وہ اس وقت گویا بات چیت میں لگ جاتے تھے، بس اس میں دل لگ گیا. ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی مدد چاہیے، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی مدد چاہیے. کہتے ہیں کہ میں گھر چلا گیا، گھر چلا گیا، اور گھر جا کر کے جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ کیا، اور سحر کے وقت، سحری کے وقت مجھے دوبارہ کسی کام کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئی، اور ان کے گھر کے پاس سے گزرنے کی ضرورت پیش آئی. تو کہا کہ جب میں نے وہاں سے گزرا تو ابھی بھی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہی تھے، پوری رات ایاک نعبد و ایاک نستعین میں گزار. اور ایسے آپ کو درجنوں افراد ملیں گے جن کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک ایک آیت پر پوری رات گزار دی، ایک آیت پر پوری رات گزار دی. ہم لوگ میرے بھائیوں نفس کے پجاری ہیں، اس لیے کانوں کو اچھا لگانے کے لیے تو قرآن بہت سنتے ہیں، کانوں کو اچھا لگانے کے لیے، کانوں کو اچھا لگانے کے لیے. یہ جو بچے ابھی قرآن پڑھ رہے تھے، یہ آخری 10 بچے جنہوں نے تجوید کے ساتھ قرآن ختم کیا، ان کے استاد نے بھی ان کو پاس کیا، باہر سے جو ممتحن آئے تھے انہوں نے بھی ان کو پاس کیا، تو سب قرآن صحت کے ساتھ پڑھ رہے تھے. لیکن یہ لہجہ جو ہے، لہجہ یہ تو اللہ کی دین ہے، کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی. تو اگر کوئی طالب علم ایسا آ جاتا ہے جس کا لہجہ اتنا عمدہ نہ ہو، تو ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے ایسی مبارک محفل میں بھی کہ یہ کب فارغ ہو جائے کہ اب دوسرے کو ہم سنیں. بس اسی سے اندازہ لگا لو میرے بھائیو، ہر شخص اپنا جج اور اپنی جیوری، اسی سے اندازہ لگا لو کہ ہمیں اپنے نفس کو خوش کرنے سے مطلب ہے یا اللہ کے کلام سے مطلب ہے. اگر اللہ کے کلام سے مطلب ہوتا تو جو بھی پڑھتا ہمیں اچھا لگتا، اور سن تو لیتے بھی ہیں، اس لیے کہ سننے میں تو کوئی تکلیف نہیں نا، پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، سننے کے لیے تیار، پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، تقریر کرنے کے لیے تیار، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تقریر سننے کے لیے تیار، عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو میرے بھائیو، میں جو تمہیدی باتیں تھیں اسی میں وقت ختم ہو گیا. ہم بھی ایک مقصد لے کر یہاں بیٹھتے ہیں، یہ کہ ان آیات کی تفسیر ہو، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک جو مجمع اکٹھا ہو گیا ہے قرآن کی نسبت پر، وہ یہاں سے جذبہ لے کر کے جائے کہ میں بھی اہل قرآن والی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں. بھائی سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سب نیت کرو کہ ہم اہل القرآن میں سے بنیں گے. ہاں، اہل القرآن، قرآن والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کی تجوید سیکھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن دوسروں تک پہنچانے والے، وہ کون ہیں؟ ہم اہل اللہ، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. وہ خاصتہ، اللہ کے خاص لوگ ہیں، یہ خاص لوگ. ہم میرے بھائیو اہل القرآن بنیں گے، ہم اہل اللہ بنیں گے، ہم اللہ کے خاص بندے بنیں گے، تو دنیا میں بھی ہمیں اللہ سکون دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں بہت کچھ دے گا، بہت کچھ دے گا. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو آیات آپ حضرات کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی ہیں، یہ سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے جو شروع کے پارے ہیں ان میں سے ہے یہ سورۃ التوبہ. اس میں اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی آیت میں منقبت بیان فرمائی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کے تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا، تحقیق کے تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا. یہ مکہ مکرمہ میں جن کو تم اس وقت دیکھ رہے ہو، یہ رسول ہے ہمارا اور تمہیں میں سے ہے. اور اس کی صفات کیا گیا ہے؟ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، شاک ہے ان پر، عزیز علیہ شاک ہے ان پر، گرا ہے ان پر، مشکل ہے ان پر، ہارڈ ہے ان پر. کیا؟ ما عنتم، تمہیں مشقت میں دیکھنا، یہ تمہاری مشقت کو نہیں دیکھ سکتے، ان پر گرا ہے تمہاری مشقت. عزیز علیہ ما عنتم، یہ ما جو ہے یہ موصولہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرا ہے ان پر وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے، اور یہ ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم ای عزیز علیہ انتکم. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے ما مصدریہ کو ترجیح دی ہے اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں، ای انتکم، ان پر گرا ہے تمہاری مشقت، ان پر گرا ہے، ہارڈ ہے تمہاری مشقت. یہ جب تمہیں مشقت میں دیکھتے ہیں، پریشانی میں دیکھتے ہیں، تکلیف میں دیکھتے ہیں، تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسا نبی اللہ نے تمہارے لیے بھیجا. اور یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ خطاب کس کو ہے؟ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ خطاب عرب کو ہے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو ہے، اہل مکہ کو ہے، اہل مدینہ کو ہے، عرب کو ہے یہ خطاب. اور امام زجاج رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ خطاب عام ہے، تمام انسانوں کو ہے. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، عرب بھی اور عجم بھی، مکے کے رہنے والے بھی، مدینے کے رہنے والے بھی، اور پوری دنیا کے رہنے والے، تمہارے پاس تمہارے جیسا ایک انسان، تم ہی میں سے یعنی انسانوں میں سے ایک رسول آیا. میں نے استفادے کو آسان کرنے کے لیے تمہاری جنس میں سے انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا، اس لیے کہ اگر فرشتے کو میں رسول بنا کر بھیجتا تو افادہ استفادہ بہت مشکل ہو جاتا. یہ میں نے تم پر کرم کیا. اور اے انسانوں، اس رسول کی صفت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم. تمام انسانوں کو مشقت میں دیکھ کر انہیں گرانی ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. حریص علیکم، یہ تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں، تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حریص علیکم ان تہتدوا، یہ تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں کہ تم ہدایت پر آ جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ، یہ چاہتے ہیں. حریص علیکم ان تہتدوا، اس سے اشارہ کر دیا کہ علیکم میں کم مضاف علیہ ہے اور مضاف محذوف ہے. حریص علی ہدایتکم، حریص علی ہدایتکم، حریص علی ایمانکم، حریص علی صلاح شانکم. یہ حریص ہے، ان کو رغبت ہے کہ تم ہدایت پر آ جاؤ، ان کو اندر ایک لالچ ہے کہ تم ایمان قبول کر دو، ان کے دل میں ایک طمع ہے، ایک ہرس ہے، ایک گریڈ ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت کے تمام احوال درست ہو جائیں. ایسا نبی میں نے بھیجا ہے. اے انسانوں، ایسا نبی آیا ہے تمہارے پاس؟ یا اے عرب، اے عرب، میں نے تمہارے پاس نبی بھیجا تمہاری ہی نسل میں سے، اور تمہاری نسل میں سے بھی بھیجا تو بہترین خاندان میں سے. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالی شانہ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو منتخب کر لیا. اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو منتخب کر لیا. اور بنو کنانہ جو ہے وہ باقی دوسرے خاندانوں سے اعلی درجے کے، تو اولاد اسماعیل کے جتنے خاندان ہیں ان میں بنو کنانہ کو اللہ نے منتخب کر لیا. واصطفى قریشا من بنی کنانہ، اور بنو کنانہ کے جو آگے خاندان چلے ان میں مختلف خاندانوں میں سے اللہ نے قریش کو منتخب کر لیا. اور قریش کے جو مختلف چھوٹے چھوٹے خاندان آگے چلے، واصطفى بنی ہاشم من قریش، قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کر لیا. اور بنو ہاشم قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو سب سے افضل خاندان کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے. اس لیے ابو جہل سردار، ابو لہب سردار، ابو سفیان سردار، اس لیے کہ سب کے نزدیک یہ بات مسلم تھی کہ قریش سب سے افضل. اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما کر گئے کہ میرے مرنے کے بعد میری جگہ پر جو خلیفہ ہوگا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ پر جو خلیفہ ہوگا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ پر جو خلیفہ ہوگا، وہ خلیفہ بنو قریش میں سے ہوگا، اس لیے کہ قریش سے افضل کوئی نہیں ہے. الائمت من قریش. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار اور مہاجرین میں کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے, تو اس وقت انہوں نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ دیکھو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قریش کو وہ مقبولیت عطا فرمائی ہے مسلمانوں اور غیر مسلم دونوں میں, کہ اگر قریش کے علاوہ آپ لوگوں نے کسی اور کو خلیفہ منتخب کیا تو سب اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. سب یونانی مسلی اگر کسی خلیفہ کو تسلیم کریں گے تو وہ قریش کے خلیفہ کو تسلیم کریں گے. اسے کہ سب کے دلوں میں زمانے جاہلیت سے قریش کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے قریش میں سے منتخب کر لیا بنو ہاشم کو, واصطفانی من بنی ہاشمین, اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے منتخب کر لیا. تو اے عرب میں نے نبی تم ہی میں سے بھیجا, اور تم میں سے بھی بنو کنانہ میں سے بنو قریش میں سے, بنو قریش میں سے بھی بنو ہاشم میں سے, بنو ہاشم سب سے افضل ان میں سے میں نے بھیجا. اور امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی من نکاحن لست من سفاحن. ایسا پاکیزہ نسب اللہ تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نکاح سے وجود میں آیا ہوں, ناجائز تعلقات سے نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے والد عبداللہ اور میری والدہ آمینہ تک جن جن واسطوں سے میں دنیا میں آیا ہوں, ان میں سے ہر ایک نے اس طریقے سے نکاح کیا تھا جو طریقہ اللہ کے یہاں منظور تھا زمانے جاہلیت میں بھی. کفر اور ظلمت کے دور میں بھی میرے جتنے اجداد ہیں اور میری جتنی جدات ہیں ان سب کا نکاح اس طریقے پر ہوا ہے جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے یہاں مقبول اور منظور ہے. تو یہ عرب کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک پاکیزہ نبی کو تم ہی میں سے بھیجا, تمہیں تو چاہیے کہ ان کو قبول کر لو, اس لیے کہ ان کی ترقی میں تمہاری ترقی ہے, ان کی جتنی ترقی ہوگی تمہارے لیے باعث فخر ہوگا. لقد جاءکم رسول, تمہارے پاس ایک رسول آ گیا ہے تم ہی میں سے, ای منکم محمد, یعنی یہ عرب تم میں سے, اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عزیز شدید علیہ ما عنتم, گرا ہے ان پر تم کو مشقت میں دیکھنا. انتکم اس کی تفسیر کر رہے ہیں, ای مشقتکم ولقاؤکم المکروہ, تمہیں مشقت میں دیکھنا ان کے لیے مشکل ہے, اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز پہنچے اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. حریص علیکم, بہت حریص ہیں کہ تم ہدایت پہ آ جاؤ, تم ایمان قبول کر لو, اور وہ بہت حریص ہے ان تدخلوا الجنۃ, کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اور یہ تو ان کی شفقتیں مسلم غیر مسلم سب کے ساتھ ہیں, لیکن جو ان کی بات پر لبیک کہہ کر مومن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پھر خاص ان کا تعلق ہو جاتا ہے. تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور بطور خاص مؤمنین کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور بے حد مہربان ہیں, بہت زیادہ رحم کرنے والے, بے حد مہربان. یہ رؤوف اور رحیم دو صفتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رؤوف میں رحمت کا زیادہ معنی پایا جاتا ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا رؤوف, اور رحیم زیادہ رحم کرنے والا, جیسے رحمان اور رحیم, رحمان میں بہت زیادہ رحمت, رحیم میں زیادہ رحمت, دونوں میں مبالغہ ہے. تو رؤوف شدید الرحمت رحیم یرید لہم الخیر, یہ رؤوف ہیں یعنی بہت زیادہ رحمت والے, اور رحیم ہے یہ تمہارے معاملے میں ہمیشہ بھلائی چاہا کرتے ہیں. تو دیکھو ایسا نبی آیا ہے جو تمہارے غیر مسلم ہونے کی حالت میں بھی تم پر اتنا شفیق ہے کہ تم کو مشقت میں ڈالنے والی چیزوں سے اسے تکلیف ہوتی ہے اور وہ حریص ہے کہ تم کسی طرح ایمان پر صراط مستقیم پر آ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. اور جب کوئی ایمان قبول کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ تو یہ رؤوف اور رحیم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ نے اس آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دو ناموں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہے اللہ, اور اس کے صفاتی نام کئی ہیں. ترمذی شریف کی روایت میں 99 نام ہیں. تو بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ اسماء حسنہ صرف 99 ہیں. نہیں, اسماء حسنہ بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہے اسماء حسنہ. اور یہ جو حدیث میں فرمایا گیا بخاری شریف کی روایت میں کہ ان للہ تعالیٰ 99 اسمن, اللہ تعالیٰ شانہ کے 99 صفاتی نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ, جو ان کا احصا کرے گا, جو ان کو محفوظ کر لے گا, یاد کر لے گا, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس میں جو 99 کا ذکر ہے وہ اس فضیلت کے ساتھ مربوط ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں, اسماء حسنہ بہت سارے ہیں, ان میں سے یہ 99 ایسے ہیں کہ ان 99 کو اگر کوئی یاد کر لیتا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اس فضیلت کے ساتھ ان 99 کو خاص کیا گیا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ شانہ کے صفاتی نام ہیں, ان میں سے بعض نام وہ ہے کہ جن کا اطلاق صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے, مخلوق پر ان کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. جیسے الخالق, جیسے الغفار, جیسے الرحمن. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اسے رحمان کہنا, اگر کسی کا نام عبد الغفار ہے تو اسے غفار کہنا, کسی کا نام عبد الجبار ہے تو اسے جبار کہنا, کسی کا نام عبد الغفور ہے تو اسے غفور کہنا یہ حرام ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ والوں میں. عبد الغفور ہے تو کہ غفور بھائی, عبد الرحمن ہے تو کہ رحمان بھائی, یہ حرام ہے, حرام. اور بعض نام اللہ تعالی شانہ کے ایسے ہیں کہ جن کا اطلاق مخلوق پر بھی کیا جا سکتا ہے, ان میں سے رؤوف اور رحیم ہے. تو اگر آپ نے کسی کا نام عبد الرؤوف رکھا تب تو آپ کے لیے رؤوف کہنا جائز نہیں ہوگا, عبد الرؤوف کہو, عبد الرؤوف. ہاں اگر عبد کو بھول کر صرف ان کو رؤوف کہ یہ بڑے مہربان اور اچھے ہیں رؤوف کہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن رؤوف اور رحیم یہ دو نام ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ عبد ملانا ضروری نہیں. آپ کسی کا نام رؤوف بھی رکھ سکتے ہیں, کسی کا نام رحیم بھی رکھ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو صفتوں سے موسوم کیا, بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. حسن ابن مفضل رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے کسی نبی کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے دو ناموں سے موسوم نہیں کیا, یہ خصوصیت صرف آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور وہ حسن ابن مفضل ایک نذیر کے طور پر دوسری آیت لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اپنے بارے میں یہ کہا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, کہ بے شک اللہ تعالی شانہ لوگوں پر بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. اور اپنے نبی کے بارے میں یہ کہا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ ہمارا نبی جو ہے وہ مؤمنین کے ساتھ بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. اس سورۃ توبہ کی آخری دو آیتوں میں سے پہلی آیت ہے. اس میں اللہ تعالی شانہ نے تمام انسانوں کو یا اہل عرب کو یہ کہا کہ دیکھو یہ نبی جو ہم نے بھیجا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تمہاری مشقت اور تمہاری تکلیف کو دیکھ کر اسے گرانی ہوتی ہے, اور یہ بہت حریص ہے کہ تم کسی مشقت میں نہ پڑو, تکلیف میں نہ پڑو, دنیا کی تکلیف سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں مصلی پہ ہوتا ہوں, مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں, اور اچانک اسمع بکاء الصبی, اچانک میرے کان میں کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو اس وقت تار ایسا جڑا ہوا ہوتا ہے اللہ سے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کو طویل کروں، لیکن جیسے ہی میرے کان میں کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے دل میں یہ کھٹک محسوس ہوتی ہے کہ اس بچے کی ماں پر اس وقت جو نماز میں ہے کیا گزر رہی ہوگی، ماں پر مجھے رحم آ جاتا ہے، ماں پر شفقت کرتے ہوئے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ دنیا کی چیزیں بھی ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ میں کسی کو تکلیف میں دیکھنا نہیں، تو آخرت کی چیزیں، اسی لیے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ان پر گرا ہے تمہاری مشقت، یعنی ان تدخل النار، ان پر گرا ہے کہ تم کہیں جہنم میں داخل نہ ہو جاؤ، اور حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں یہ رغبت رکھتے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہماری مشقت سے تکلیف ہوتی تھی تو پھر پور مشقت کام ہمیں کیوں سونپے، یہ کیوں کہا کہ 30 دن تک رمضان میں روزے رکھو، اور یہ کیوں کہا کہ اپنی نیند بھی توڑ کر کے صبح اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر فجر میں آؤ مسجد میں اور 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ مشکل مشکل کام کیوں سونپے ہمیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں کسی قسم کی مشقت میں دیکھنا نہیں چاہتے، اور حکم سارے بھی مشقت والے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایک طبیب مشفق کی جیسی ہے۔ طبیب مشفق، شفقت کرنے والا ڈاکٹر، اب اس کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے دو باتیں ہوتی ہیں، اس کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ اس وقت اگر میں یہ آپریشن کرتا ہوں تو اس آپریشن کے نتیجے میں میرا مریض مشقت اٹھائے گا، اس وقت میں اسے انجیکشن دیتا ہوں تو مریض کو مشقت ہوگی، اس وقت اسے میں کڑوی گولی دیتا ہوں تو مریض کو مشقت ہوگی، اس وقت اگر میں ہاسپٹل میں اسے داخل کرتا ہوں 2 ہفتے کے لیے تو مریض کو مشقت ہوگی، لیکن اس مشقت کے نتیجے میں اس سے بہت بڑی مشقت سے بچ جائے گا۔ ایسے شخص کو مشقت میں ڈالنے والا نہیں کہتے، ایسے شخص کو محسن کہتے ہیں۔ جب ہاسپٹل سے روانہ ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، ارے بھائی تمہیں چیرا، تمہیں پھاڑا، تمہارے عضو کو کاٹا، تمہیں کربو بیچینی میں رکھا، ریکوری روم میں تمہاری کیا حالت تھی اس ڈاکٹر کی وجہ سے، پھر بھی تھینک یو ویری مچ۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اس مشقت میں مجھے نہ ڈالتا تو آگے مجھے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی، اور خوشی خوشی وہ اس مشقت کو برداشت کرتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بھئی دیکھو ٹائم ہو گیا ہے، جلدی کرو مجھے ہاسپٹل پہنچا دو، ڈاکٹر صاحب نے 9 بجے کا کہا ہے، حالانکہ ڈاکٹر تو چیرنے والا ہے، پھر بھی وہ جا رہا ہے رغبت کے ساتھ، نہیں بھائی جلدی مجھے پہنچاؤ۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معرفت ہمیں حاصل ہو جاتی کہ وہ ہمارے طبیب روحانی ہے، اور یہ جو چھوٹے موٹے آپریشن وہ ہمارے اوپر کرتے ہیں، ہمیں جو کڑوی کڑوی دوائیں پلاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہم آخرت کی بڑی تکلیفوں سے بچ جائیں، تو ہم بھی بہت رغبت کے ساتھ ان چیزوں کو اختیار کرتے اور ان پر درودوں کا گلدستہ بھیجتے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتلائی، یہ دوائیں جن کے نتیجے میں ہم آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ یہ نبی آئے ہیں، قبول کر لو ان کو جلدی سے، بہت فائدہ ہوگا تمہارا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ منہ پھیرے انل ایمان بکا، آپ پر ایمان لانے سے، یہ آپ کی بات قبول نہ کریں، تو آپ کو چونکہ ان کو تکلیف میں دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے اور ان کو جہنم کے راستے پر دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بس آپ اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، آپ لوگ میری بات نہیں مانتے، میرا مشفق ہونا قبول نہیں کرتے، مجھے خیرخواہ نہیں سمجھتے، تو کوئی حرج نہیں، فقل حسبی اے کافی اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. توکل تو، توکل تو میں نے اس پر بھروسہ کیا، علیہ توکل تو اس پر میں نے بھروسہ کیا. تو یہ علیہ جار مجرور چونکہ مقدم ہوا ہے اور توکل تو مؤخر، اور جار مجرور جب مقدم ہوتا ہے تو اس میں حسر کا معنی پایا جاتا ہے کہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا. تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہی وثقت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، لا بغیرہ اس کے علاوہ پر نہیں. وہو رب العرش العظیم، تو عرش کی تفسیر الکرسی سے کی ہے، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے، یعنی بڑی کرسی کا مالک ہے. بس بھائی اب تفسیر ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے، آپ ان تک پیغام پہنچا دیجئے، اور پھر بھی آپ کی بات نہ مانے تو آپ کیا کہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. خصہ بالذکر لانہ اعظم المخلوقات. حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم اور وہ عظیم الشان عرش کا رب ہے. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ صرف عرش کے رب نہیں ہے، وہ تو کل کائنات کے رب ہیں، پھر یہاں صرف عرش عظیم کے رب ہے کیوں کہا؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بطور خاص عرش عظیم کا اس لیے تذکرہ کیا کہ یہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، اور وہ جو ہے وہ مخلوقات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. تو اشارہ اس سے یہ کر دیا کہ میں نے جس پر بھروسہ کیا ہے وہ وہ ذات ہے جو سب سے بڑی مخلوق کا بھی رب ہے، اور جب سب سے بڑی مخلوق کا رب ہے تو پوری کائنات کا رب ہے، اور جب پوری کائنات کا رب ہے جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، اس پر جب میں بھروسہ کر لوں گا تو مجھے کیا نقصان پہنچے گا؟ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قال حین امسا و اصبح، جو شخص صبح و شام یہ کلمات کہیں سبع مرات، سات مرتبہ، اور وہ یہی ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح پڑھ لو، صبح صادق کے بعد کسی بھی وقت، فجر کے بعد پڑھ لو، اور شام کو پڑھ لو، مغرب کے بعد کسی بھی وقت، سات مرتبہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفاہ اللہ ما اہمہ، کفاہ اللہ ما اہمہ، اللہ تعالی شانہ اس کو کافی ہو جائیں گے اس کے تمام غموم اور ہموم سے. اللہ تعالی اس کے غم کو دور کریں گے. اور پھر آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صادقم بہی او کاذبن، چاہے پڑھنے والا اس کو سات مرتبہ سچے دل سے پڑھے یا اوپر اوپر سے پڑھے، بس پڑھ لے. اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر الاصول کے حوالے سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام ان کلمات کو پڑھے، حسبی اللہ لدینی حسبی اللہ لما اہمنی حسبی اللہ لمن بغا علی حسبی اللہ لمن قادنی بسو حسبی اللہ عند الموت حسبی اللہ عند المسألة فی القبر حسبی اللہ عند الميزان حسبی اللہ عند الصراط حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وإلیہ انیب اللہ مجھے دنیا کے فنا کام کے لیے کافی ہے اور آخرت کے بھی فنا کام کے لیے کافی ہے, یعنی دنیا اور آخرت کے سب کاموں کے لیے کافی ہے, صبح و شام پڑھ لے تو اللہ تعالی شانہ اس کو غموم سے دور رکھیں گے اور اللہ کافی ہو جائے گا اور بدلہ بھی خوب دے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسلامک دعوی اکیڈمی سے ان دونوں دعاؤں کو کارڈ کی شکل میں چھاپ کر آئندہ کبھی آپ حضرات کی خدمت میں پہنچا دیں. بس یہ سورہ توبہ ختم ہو گئی, اور آگے جو ہے ایک بات ہے کہ ورو الحاکم فی المستدرک ان ابی بن کعب قال آخر آیت نزلت لقد جاءکم رسول الی آخر السورۃ. یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے, یہ صرف علماء اور طلبہ کے لیے ہے اس لیے کہ وقت بہت کم ہے. یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ آخر آیت نزلت لقد جاءکم رسول الی آخر السورۃ. یہاں آیت سے مراد دونوں آیتیں ہیں جن سے آیت مراد ہے, تو یہ دونوں آیتیں آخر و ما نزلت ہے. لیکن سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی اور دیگر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آخر و آیت نزلت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, اور زیادہ راج ہی ہے. تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے درمیان تطبیق پیدا کرتی ہوئی یہ فرماتے ہیں کہ آخر و آیت نزلت تو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ہے, لیکن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ سے پہلے آخر آیت نزلت لقد جاءکم ہے. یہ سورۃ توبہ کی جو دو آخری آیتیں ہیں یہ پوری ہو گئی. اس کے ضمن میں اسماء حسنہ کے بارے میں ایک بات آ گئی تھی, تو آپ حضرات آج جب داخل ہوئے تو اسلامک دعوی اکیڈمی کی طرف سے آپ حضرات کو ایک ایک چھوٹے کتابچے کا تحفہ ملا ہوگا. تو اس میں جو ہے وہ ترمذی شریف کے 99 صفاتی نام ہیں, ان کو اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے, اور ہر نام کے ساتھ قرآن اور حدیث میں سے اس کے مناسب جو دعا معلوم ہوئی اس کو ملا دیا گیا ہے. اور اس کو پڑھنے میں 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں, تو یا تو روزانہ پڑھ لو, روزانہ پڑھنے تو بہت اچھا ہے, اپنے معمول میں شامل کرو. اور اگر کسی کو یہ نسخہ نہیں پہنچا ہے تو بعد میں اسلامک دعوی اکیڈمی سے رابطہ کرو اور حاصل کر لو, اپنے دوستوں تک بھی پہنچاؤ. تو جو اس کو روزانہ پڑھ لے گا تو اللہ کے 100 نام کا ورد بھی کر لے گا اور اللہ سے 100 دعائیں بھی مانگ لے گا. اور وہ ساری دعائیں ایسی ہیں کہ ان کا جب مجموعہ دیکھا جاتا ہے تو پھر دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں اسی میں آ جاتی ہیں. تو یہ جو آپ حضرات کو تحفہ ملا ہے اسلامک دعوی اکیڈمی سے, یہ بہت قیمتی تحفہ ہے. میں نے کل بخاری شریف پڑھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہاں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ دوسرے تابعی سے کہتے ہیں کہ الا اہدی لک ہدیۃً, کیا میں تمہیں ہدیہ نہ دوں, کیا میں تمہیں ہدیہ نہ دوں؟ انہوں نے کہا کہ ضرور دیجئے. تو ہدیہ میں کیا دیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے درود پاک سکھایا ہے, وہ میں تم کو ہدیے میں دینا چاہتا ہوں. اور وہ بہت خوش ہوئے, دینے والے بھی بہت خوش ہوئے اور لینے والے بھی. اور آج کل اگر ہم کسی کو کوئی دینی کتاب ہدیے میں شادی کے موقع پر یا عید کے موقع پر دیں گے تو اسے لینے والا ہدیہ نہیں سمجھتا, کیسا مزاج بگڑ گیا ہے. یعنی یہ کتنے رونے کی بات ہے, کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کا مزاج کتنا بگڑ گیا ہے. کتابیں خریدو لوگوں کو ہدیے میں دو, لٹریچر خریدو لوگوں کو ہدیے میں دو, پہنچاؤ لوگوں تک, اور دینے والا بھی یہ سمجھے کہ میں نے بہت قیمتی ہدیہ دیا ہے, اس لیے کہ اس ہدیے پر یہ عمل کرے گا تو اس کی آخرت بنے گی, دنیا بھی بنے گی, اور لینے والا بھی خوش ہو کہ مجھے بہت اچھا ہدیہ دیا. یہ ہدیہ ہمیشہ رہے گا, آخرت میں بھی رہے گا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اب یہ ترجمہ قرآن میں جو آخری سورت ہے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی. چونکہ جس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے, بہت ہی خطرناک, اس لیے اللہ تعالی شانہ کی تین صفات کا سہارا لے کر پناہ مانگی گئی. میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی, حالانکہ وہ ایک ہی ذات ہے. سورہ فلق میں کئی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے لیکن وہاں صرف رب الفلق کی پناہ مانگی گئی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی لیکن اللہ کا ذکر صرف ایک مرتبہ ہوا, اس لیے کہ وہ چار چیزیں اتنی خطرناک نہیں جتنی وہ چیز خطرناک ہے جس سے اس صورت میں پناہ مانگی گئی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے شیطان, وہ ہے شیطان. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کے دو دشمن ہیں, ایک انسان اور ایک شیطان. انسانی دشمن ایسا ہے کہ وہ ظاہر ہے, اور شیطانی دشمن وہ چھپا ہوا ہے, پوشیدہ ہے. انسانی دشمن ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اگر حسن اخلاق سے آپ معاملہ کرو تو پسیج جاتا ہے, اسے ڈراؤ دھمکاؤ تو بھی وہ قابو میں آ جاتا ہے. لیکن یہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ سوائے اللہ کی مدد کے اس سے بچنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی. کس سے؟ من شر الوسواس الخناس, اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. علماء اور طلبہ سمجھ رہے ہیں کہ وسواس جو ہے, وسواس یہ مصدر ہے, اور جب مصدر کا اطلاق کسی پر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراپا وسوسہ ہی وسوسہ ہے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ رات دن وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. من شر الوسواس, وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. کون سا وسوسہ ڈالنے والا؟ الخناس, جو پیچھے ہٹنے والا ہے. ایسا وسوسہ ڈالنے والا جو پیچھے ہٹنے والا ہے. اس میں ہمیں تھوڑی تسلی دے دی کہ بہت گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ پیچھے بھی ہٹتا ہے. اور پیچھے کب ہٹتا ہے؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہارٹ میں, دل میں دو چیمبز ہیں, یہ روحانی ہارٹ میں, روحانی دل میں دو چیمبز ہیں, ایک میں فرشتہ رہتا ہے, دوسرے میں شیطان رہتا ہے. فرشتہ ہر وقت بھلائی کا خیال ڈالتا رہتا ہے, اور یہ جو شیطان ہے اس کی شکل ایسی ہے کہ اس کے پاس ایک چونچ ہے, چونچ بیک, یا یوں سمجھو کہ جیسے ہاتھی کی سونڈ ہے, ٹرنک, ٹرنک یا بیک ہے, اور وہ اس سونڈ اور اس چونچ کو دل میں انجیکشن کی طرح پیوست کرتا ہے اور پوائزنس اور زہریلے خیالات کو انجیکٹ کرتا رہتا ہے. جس کے نتیجے میں برے برے خیالات آتے ہیں اور انسان برائیوں کی طرف جاتا ہے، یعنی ہمیشہ حملے پر رہتا ہے، وسواس، ہر وقت وسوسہ 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 وسوسہ، تو ہے وسواس، لیکن یہ خناس بھی بن سکتا ہے اگر آپ اسے بنائیں. یہ تسلی دی کہ ہے تو وسواس، ہر وقت وسوسہ، لیکن یہ خناس بھی ہو سکتا ہے، پیچھے ہٹ بھی سکتا ہے اگر آپ اسے ہٹائیں. اور پیچھے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی بندہ ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سونڈ کو کھینچ لیتا ہے، اور پھر جیسے ہی دل غافل ہو جاتا ہے تو پھر انجیکٹ کرتا ہے، جیسے ہی ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے. پھر یہ تزکیہ کی جو محنت کرائی جاتی ہے مشائخ کے یہاں، وہ یہی محنت ہے کہ دل کو ذاکر بنا لیا. جب دل ذاکر ہو جاتا ہے پھر وسوسہ ڈالنے والا کا وسوسہ کام نہیں کرے گا. تو یہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. اور یہ جو وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے، یہ صرف جنات میں سے نہیں ہے، من الجنت والناس، یہ جنات میں سے بھی ہے اور لوگوں میں سے بھی ہے. تو وہ جو جنات میں سے شیطان ہے وہ تو چھپا ہوا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو برا انسان ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں بری بری باتیں تلقین کرتا ہے، اسے وسپر کیوں کہا گیا، اسے وسوسہ کیوں کہا گیا؟ تو کہا کہ اسے وسوسہ اور وسپر اس لیے کہا گیا کہ وہ بولتا تو ہے زور سے، آپ کو سنائی بھی دیتا ہے، آپ اسے دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن جو وہ بول رہا ہے اس کے اندر جو برائی چھپی ہوئی ہے اس کا آپ کو وہ پتہ نہیں لگنے دیتا. یار چلو نا، پارک میں ہی تو جانا ہے، اس میں کیا مشکل کام ہے؟ اور تمہارے ابا کیوں خاموخہ ناراض ہوں گے؟ جب واپس آئے تو کہنا کہ پارک ہی میں گیا تھا. اب دیکھو، بات پارک کی کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ یہ کہ پارک میں جا کر پھر ہماری مجلس میں بٹھا کر تجھ سے وہ کام کروانا ہے جو ہم کرنے والے ہیں، اس لیے اس کو بھی وسوسہ کہہ دیا گیا. تو شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، اور جنات بھی، جنی شیطان بھی اور انسی شیطان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں. تو ان سے پناہ مانگی گئی. اور شروع اور اخیر میں ربط یہ ہے قرآن مجید میں کہ بندے نے شروع میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں یہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھا رستہ بتلائیے. سیدھا رستہ کون سا؟ سیدھا رستہ صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم اور ضالین کا راستہ نہیں. یہ دعا ہو گئی اور بندے نے کہا کہ آمین، اللہ نے قبول کر لی. قبول کر لی اور کہا کہ وہ صراط مستقیم آگے ہے، الف لام میم سے پڑھ. تو نے مجھے کہا کہ سیدھا رستہ بتلاؤ، تو میں نے بتلا دیا، اب الف لام میم سے پڑھ. یہ پورا قرآن جو ہے یہی سیدھا رستہ ہے، اس کو پڑھ، اس کو سمجھ، اور پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اس پر چل. اور پڑھنے اور سمجھنے اور اس پہ چلنے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے ان کا انتظام کر، ان کو اختیار کر. اور اخیر میں جا کر یہ پورا رستہ بتلایا. رستہ تو بتلا دیا، اور رستہ بتلانے کے بعد پھر اللہ کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، رؤوف ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے بندے، میں نے تجھے توفیق دی کہ تو مجھ سے کہتا کہ اے اللہ مجھے سیدھا رستہ بتلا. میری توفیق سے تو نے مجھ سے سیدھا رستہ مانگا، میں نے وہ رستہ بتلا دیا. لیکن اس رستے کو ڈھونڈنے میں، اس رستے کو سمجھنے میں، اس رستے پر چلنے کے لیے ایک بہت بڑا دشمن ہے جو بیچ میں آئے گا. تو اب یہ رستہ تو میں نے تجھے بتلا دیا، اخیر میں اس سے بچنے کی ایک ترکیب بھی بتلا دوں. یہ پڑھا کر، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. میری پناہ لے، میں تجھے پناہ دوں گا، سیدھے رستے پر چلنے میں تجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قبول فرمائے، آج جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان سب پر عمل کرنے والا بنائے. یہ جتنے قرآن آج ختم ہوئے ہیں ان سب کی برکات ہمیں نصیب فرماوے. اور پوری دنیا میں لوگ جہاں جہاں گمراہیوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالی شانہ
ان کو ایمان کی روشنی دکھائیں، ہمارا بھی اللہ تعالیٰ شانہ ہو تزکیہ فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے، ہمیں مہدی بھی بنائے اور ہادی بھی بنائے، ہمیں ہدایت پر لائے اور دوسروں کو ہدایت پر لانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ شانہ ہو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو پورے عالم میں عام فرما دے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ہو جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرمائے، جن کے آپریشن ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے، جو اپنی اولاد سے دور ہیں اللہ ان کو جوڑ دے، اور جن جن گھرانوں میں ناچا کیا ہے اللہ تعالیٰ محبت سے مبدل فرمائے، جو کچھ کھو چکے ہیں اور جس کے نتیجے میں ان کے دنوں کو بے قراری ہے اللہ تعالیٰ شانہ ان کو سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ شیطان و نفس کے مقائد سے ہماری حفاظت فرمائے. جیلوں میں بیجا بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمات میں بیجا پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ ان کو نجات عطا فرمائے. جو کسی دشمن سے، کسی برے پڑوسی سے، کسی ستانے والے سے، چاہے وہ ظاہری ستانے والا ہو، باطنی ستانے والا ہو، حکومتی سطح پر ہو، عام سطح پر ہو، مبتلا ہے اس کے ستانے کی وجہ سے، اللہ نجات عطا فرمائے. اللہ پوری امت کو شیر و شکر بنا دے، ایک اور نیک بنا دے، اور اللہ تعالی ہمارے آپس کے تمام اختلافات کو ختم فرمائے. اللہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. اللہ اہل حق کے جتنے کام ہیں دنیا میں، چاہے وہ دعوت کی لائن سے ہو، چاہے وہ مدارس کی لائن سے ہو، خانقاہوں کی لائن سے ہو، اللہ تعالی تمام اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالی شان وہ سب کو گمراہیوں سے بچائے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنائے، اور جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے، اللہ اسلام پر زندہ رکھے، اور جب بھی موت آئے اللہ تعالی شانہ ہمیں ایمان پر حسن خاتمے کے ساتھ، مقام صدیقیت کے ساتھ موت عطا فرمائے. ہمارے جتنے مرحومین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اسلامک دعوی اکیڈمی کے جتنے بھی خیر خواہ ہیں، رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالی شانہ بہت ترقیات سے مالا مال کرے. ہمارے جتنے اکابر یہاں اس وقت موجود ہیں، بزرگان دین، اور جو پوری دنیا میں ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سایوں کو تادر قائم رکھے، ان کے فیوز سے ہمیں فیضیاب فرمائے. اور ہمارے وہ مشائخ، وہ اکابر، وہ اساتذہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. جن طلبا نے قرآن مجید کے ختمات کیے ہیں، اور جن طلبا نے تجوید سے قرآن کو ختم کیا ہے، جن طلبا نے ترجمہ اور تفسیر کو ختم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو الفاظ قرآن، معانی قرآن سے منور کرے، اعمال قرآنی سے منور کرے، اور انہیں پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.